ਜਵੰਦਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕੋ ਕੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚਿਜ਼ਤੋਂ ਪਰ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਬਾਤ ਕੁਛ ਤਫਸੀਲ ਕੇ ਸਾਥ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸਕੀ ਇਸ ਏਤਬਾਰ ਸੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸਕੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਸਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਮੇਂ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਫ਼ਕਨੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਯੇ ਬਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਮੁਝੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਅਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ੇ ਸਮਝਾਈ ਥੀ ਇਸਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੋ ਕਭੀ ਕਭੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਕਿਤਾਬੋਂ ਮੇਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਬਦੁਲਸਮੀਨ ਮੇਂ ਸਤਾਤ ਮੇਂ ਲਮਾਤ ਵਗੈਰਾ ਮੇਂ ਔਰ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਵੋ ਉਸਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਏ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਥੀ ਔਰ ਇਸ ਮੇਂ ਸੇ ਇਬਤਦਾਈ ਕਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕਾ ਔਰ ਤੀਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋ ਯੇ ਕਿ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਂ ਉਸਕੇ ਨਤੀਜੇ ਮੇਂ ਸਾਦਿਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਅਮਾਲ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਅਮਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸਕੋ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਪੇ ਕਾਬੂ ਹੈ ਯੇ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਹੈ ਤੋ ਨਤੀਜਾ ਯੇ ਕਿ ਉਸਕੇ ਅਮਾਲ ਮੇਂ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਲੜਾਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਔਰ ਉਸਕਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਯੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਕੁਰਬ ਪਾਏਗਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਮੇਂ ਗੁੱਸਾ ਗਾਲਿਬ ਹੈ ਔਰ ਕੁਵਤ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੇ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਹੈਂ ਔਰ ਉਸਕਾ ਨਤੀਜਾ ਯੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਲੜੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਪੇ ਜੋ ਮੁਰੱਤਬ ਹੋਗਾ ਕਮਾਲ ਯਾ ਜ਼ਵਾਲ ਵੋ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੰਤਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਏ ਔਰ ਉਸਕੀ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਸਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਮਰਤਬਾ ਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕੀ ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਉਸਕੇ ਨਤੀਜੇ ਮੇਂ ਅਮਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਅਮਾਲ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਜਜ਼ਾ ਯੇ ਤੀਨੋਂ ਚੀਜ਼ੇ ਵੋ ਇਸ ਮੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਿਕਮਤ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਇਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਆ ਹੈ ਨਕਲ ਸੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਆ ਹੈ ਅਕਲ ਸੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਕਲ ਹੈ ਵੋ ਸਹੀ ਅਕਲ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਹੀ ਅਕਲ ਹੈ ਵੋ ਨਕਲ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਕਲ ਸੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਔਰ ਅਕਲ ਉਸਕੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਕਲ ਸੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਔਰ ਨਕਲ ਉਸਕੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਦੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਖੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਯਾ ਤੋ ਨਕਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਾਤ ਕਹੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਸਮਝਣੇ ਮੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਯਾ ਫਿਰ ਅਕਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਸ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਅਕਲ ਮੇਂ ਬਾਤ ਆਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਜਬ ਕਿਸੀ ਕੌਮ ਕੋ ਉਸਕੇ ਅਮਾਲ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋ ਤੋ ਯੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰਸ ਇਨਕੀ ਅਕਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਤੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਏਕ ਬਾਤ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਯੇ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਸੇ ਜੀ ਉਸਕੀ ਸਮਝ ਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਔਰ ਜਬ ਖੁਦਾ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮਾਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਤਲ ਕਿਸੀ ਕੋ ਫਾਂਸੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਯੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਯੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹੋ ਯਾਰ ਯੇ ਜੋ ਕਲਾ ਮੁਝੇ ਸਮਝਾ ਰਹਾ ਥਾ ਇਹ ਤੋ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਮਝ ਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਨਕਲ ਅਕਲ ਔਰ ਅਕਲ ਨਕਲ ਕੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤੀ ਹੈ تو وہی جو ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام جو چیز لاتے ہیں وہ ثابت شدہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کو مقدمات میں نہیں، کبھی کبھی نتیجے کو ڈائریکٹ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا، یہ چیز کھاؤ گے اس کا اثر یہ نکلے گا، شراب پیو گے اللہ کے قرب سے محرومی ہو جائے گی، شارب الخمر کعابد البصر، شراب پینے والا ایسے ہی ہے جیسے بتوں کی عبادت کرنے والا، دونوں کو برابر قرار دیا کہ جب تکالیف مصائب پریشانیوں کا غلبہ ہوگا تو بت کی عبادت میں لگ جائے گا، اللہ پہ تو بھروسہ ہے نہیں، کافر ہے، مشرک ہے، اور جب تکلیف پریشانیوں کا غلبہ ہوگا تو شراب پینے پہ چلا جائے گا، وہ بتوں کی عبادت اور شراب کا پینا یہ دونوں مایوسی کی حالت میں ترقی کر جاتی ہیں کہ کسی طرح وہ چاہتا ہے ہوش و حواس کا نہ رہے تو ادھر جا کے مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے، ادھر آپ کا اپنے آپ کو ہوش و حواس سے خارج کر لیتا ہے، تو عقل کا ظاہر کرنا یا دین کا ظاہر کرنا یہ دونوں چیزیں کوئی ہے انسان، اس لیے نسل کے مطابق یہاں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جو تین چیزیں تمہیں بتائی ہیں کہ اخلاق اور اس کے نتیجے میں اعمال اور اس میں پھر جزا اور سزا جو مرتب، جو تینوں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی اصل وہ ہے معروبی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، انہو قال کہ آپ نے فرمایا تھا کہ شاید فرمایا کہ اذا سمعتم بجبلٍ، جب تم پہاڑ کے متعلق سنو کہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، فصب جبوت اس کی تصدیق کرنا، اور اگر تمہیں کوئی خبر دے کہ فلاں آدمی تغیر عن خلقہ، اس کے اخلاقیات تبدیل ہو گئے ہیں، پہلے بڑا غصہ آتا تھا تو جی اس سے اس کا کچھ نہیں رہا، پہلے ایسا تھا اور اب ایسے ہو رہا ہے، تو فلا تصدق بھی اس کی اتنی جلدی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ اخلاقیات کی تبدیلی میں مدت لگ جاتی ہے، سال ہا سال میں جا کر کوئی آدمی اپنے بد اخلاقیات پہ قابو پا سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی اصل ہے ان گناہوں کی جو گناہ جذبات کے غلبے سے ہوتے ہیں، کوئی خواہش غالب آئی اور اس نے گناہ کر لیا، اہم ممکن ہے توبہ کرنا، بس یہ ہوتا ہی ہے، وہ گناہ اسے خود توبہ کر لیا جاتا ہے اور گناہ سے فارغ نہیں ہوتا اور استغفار پڑھنے لگتا ہے کہ اللہ معاف فرما دے، اور اس کے نتیجے میں جو گناہ اخلاقیات کے ذمن میں آتے ہیں، جذبات کا غلبہ نہیں، وہ عادت جو پڑ جاتی ہے حسد کی، جھوٹ کی، غیبت کی، اس سے نہ وہ خود توبہ کرتا ہے، نہ اسے کوئی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اور نہ ہی یہ اتنی جلدی تبدیل ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ رات اس نے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے جھوٹ بولا، گواہی ایک دن جھوٹی دے آیا تو اگلے دن اس کی جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے گی، یہ نہیں ہوتا، ایک آدمی کافر ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ کہا جی میں نے کفر کیا ہے، میرا نکاح سے مسلمان اور سے میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ ہو جاتا ہزاروں لاکھوں آ کے، لیکن یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ کہے کہ میری بیوی کو لوٹا دو اور اس وقت تو غصہ ہو گیا اور اندر میں غصہ نہیں کروں گا، غصہ اس کو پھر بھی آنا ہی ہے، مہینہ ایک صبر کر لے گا، دو مہینے صبر کر لے گا، جب تک کہ مدت آئے دراز تک وہ خاص طور پہ محنت نہ کرے کہ میں نے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے، کہاں ہوتا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دوسری مثال حضرت نے دی وہ بھی پچھلی مرتبہ گزر چکی کہ اللہ ان بنی آدم، لوگوں یاد رکھنا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو ایک اعلیٰ طبقات انشتہ مختلف طبقات پہ پیدا کی گئی ہے، کچھ ہے جو مومن پیدا ہوتے ہیں، مومن زندگی گزارتے ہیں، مومن طور پہ مر جاتے ہیں، کافر پیدا ہوتے ہیں، کافرانہ زندگی، کفر کی موت، دو مومن پیدا ہوتا ہے مومنوں جیسی زندگی اور کافروں کی موت، تین اور کافر پیدا ہوا کافروں جیسی زندگی اور ایمان کی موت، چاروں طبقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ایک سمت و گزر چکے، فذکر حدیث کے طولی ہی اور حدیث کو ذکر فرمایا گیا بڑی طوالت کے ساتھ، شاید آپ نے صرف اشارہ کر دیا ترمذی کی روایت حدیث نہیں لائی، کیونکہ اگر ساری حدیثیں اس طرح طویل لکھنے لگتے تو کتاب کہاں پہنچ جاتی، وہ ذکر طبقاتی ہیں اور اسی طرح حضرت ثابت بن صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درجات کا ذکر کیا، پھر غضب و تقاضی دین، غضب میں بھی اور تقاضی دین میں بھی، کہ غصے میں بھی انسانوں کی حالت مختلف ہوتی ہے، چار قسمیں وہاں بھی گنا دی، کرنا جلدی میں غصے میں آتا ہے جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دیر سے غصے میں آتا ہے جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اپنا دیر سے غصے میں آتا ہے جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے بہترین قسم ہے، دیر سے غصے میں آتا ہے جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے بہترین قسم، بدترین وہ ہے غصے میں جو جلدی غصے میں آ جاتا ہے دیر تک اثر ہے۔ اور فرمایا کچھ لوگ جلدی غصے میں آئے جلدی ٹھنڈے، دیر سے غصہ دیر سے ٹھنڈے، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ چار طبقات تلزی کی روایت میں آئے، دین کا تقاضا کرنا کہ قرض واپس میں نہ کرو، اس کے بارے میں بھی آیا ہے حدیث میں، مسلم لوگوں کا ذکر آیا۔ پھر انہوں نے پہلی مثال دی تھی اخلاقیات کی، دوسری دی تھی اس کی کہ ایمان اور کفر کی موت اور زندگی کی، تیسری غصے کی، چوتھی قرض کی، پانچویں مثال لائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس معادن، لوگ تو کانوں کی طرح ہوتے ہیں، کمعادن الذهب والفضہ، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوا کرتی ہیں۔ اس طرح یہ پانچویں مثال دی، ایک آدمی کفر میں اچھا ہے تو فرمایا وہ ایمان لا کر بھی اچھا رہے گا جب وہ سمجھ لیا۔ یہ جو مثال دیا ہے کہ معادن الذهب والفضہ، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، یہ سونے اور چاندی کی کانیں انسان کی فطری صلاحیتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کی صلاحیتیں کیا ہیں، دونوں یہاں انسان کی صلاحیتوں کا بتایا کہ صلاحیتیں کیا ہیں۔ سونا اور چاندی یہ دونوں چیزیں، ایک آدمی سونے جیسا مزاج رکھتا ہے، اللہ کی توفیق سے بہت اچھے اخلاقیات اور عادات ہیں، کلمہ نہیں پڑا ہے کافر، لیکن بات کرنے میں، سخاوت میں، لوگوں کی خیر خواہی میں بہت اچھا ہے۔ یہ ابھی حال ہی میں دیکھیں، ان دو تین سال میں کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ اتنے کروڑ اور اتنے ارب ڈالر میں انسانیت کی خدمت کے لیے دیتا ہوں، بیٹی ہوئی ہے اتنے لاکھ اتنے کروڑ مجھے دیتی ہے، انسان میری بچی جس ماحول کو دیکھیے وہ اچھا دیکھیے، یہ سخاوت ہے اس انسان کے اندر کی چیز ہے، اور ابھی اسلام قبول کر لے تو بھی ویسے ہی رہے گا۔ اس سخاوت میں کیا ہوگا، سخاوت میں یہ ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے لیے کر لے گا۔ اب وہ جو کہتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی اچھی کرنا چاہتا ہوں، تو اب تو اس کا مقصد اس پر رہے عرض کو ٹھیک بنانا ہے، پھر بھی مقصد چاہیے ہی، اور اس میں ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہوں۔ تو آگے کی راہ میں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی کانیں اور چاندی کی کانیں، اس لیے پورے ذخیرۂ حدیث میں کسی کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس نبوت ملتی تو اس کو مل جاتی سوائے اس کے عمر رضی اللہ عنہ کے، اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی صلاحیتیں اس غضب کی تھی، اور علم اتنا تھا، اور علم کے ساتھ ساتھ فہم اتنا تھا، اتنی گہری باتیں وہ سوچتے تھے کہ اتنی سوچ کسی اور انسان میں تھی نہیں۔ میڈیکل فیلڈ پوری ممکن، اچھا تعلیم فری ہے، اسپورٹس فری ہیں، حتیٰ کہ ایک دن آئے اور فرمایا 30 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، ان لوگوں کو بلاؤ جو بہت کھاتے ہیں، اب کسی کو نہیں پتا انہوں نے کیا کرنا، حکم ہو گیا 30 آدمی اچھے خاصے کھانا چیک کر گئے، فرمایا کتنے حساب لکھو، اتنے اتنے خرچ ہو، فرمایا اچھا تیل کتنا تھا، آٹا کتنا تھا، گوشت کتنا تھا، تین چار چیزیں لکھوائے، فرمایا ایک آدمی کو بلاؤ اور اسے 30 دن کھلاؤ اور یہ خوب کھانے والا ہو، اپنے 30 دن کے بعد مہینے بعد بتانا کہ کتنا کھایا۔ وہ دونوں چیزیں دیکھی اور پھر مہینے کے بعد منبر پر بیٹھے، جمعے کے دن لوگ مجمع بھرا ہوا، اور فرمایا میں اپنی مملکت میں ہر شہری کے لیے اتنی غذا مقرر کر رہا ہوں جو بیت المال سے مفت ملے گی، چھٹی کھانا ہوگا، ان کا اتنا آٹا ہم دیں گے، اتنا تیل دیں گے، اتنا گوشت دیں گے، اتنا سرکہ دیں گے، یہ چیزیں دیں گے، اور پھر فرمایا اللہ میں اس کو مقرر کر رہا ہوں اور قیامت تک اس امت میں جو اس سے کم لوگوں کو دے خدایا اس کی زندگی اتنی کم کر دے، فرمایا اللہ اس کی عمر کی برکتیں چھین. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چاروں چیزیں اور باقاعدہ دکھایا کہ یہ پیمانہ ہے, اتنا آٹا ملا کرے گا ہر آدمی کو اور مہینے ملتا, اب کھانا بھی فری ہو گیا. رپورٹ آئی کچھ عرصے کے بعد, ان کا حضرت جتنے چیزیں آپ دیتے ہیں یہ لوگوں کی کھانے کی مقدار سے زیادہ ہیں اور سٹوریج ہوتی ہے گھروں میں, اور وہ لوگ لا کے یہ آٹا تیل اور سب چیزیں یہ بازار میں بیچ دیتے ہیں, صرف کا بازار میں جاتا ہے. یہ چیزیں میں خود دیکھی مارکیٹ میں بکتی ہوئی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے اور پھر فرمایا کھلانے والا عمر اچھا ہے بجائے اس کے کہ بخیل عمر کو لوگ پہچان. اور پھر فرمایا مسلمان ہی ہے نا, یہ پیسہ بچ جائے گا تو اور ضروریات زندگی میں اس میں خرچ کر لیں گے, میں کیوں لوگوں کے لیے کم کر نہیں کروں, میں اور چیزیں آ جائیں گی. مسلمان لاتے ہیں بیچتے ہیں, بیچنے دو, خبردار جیسے پکڑا. یہ وہ چیز ہے, کھانا فری ہو گیا. سرکاری لوگ ہیں جو گورنمنٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے سواریاں بھی فری ہو گئی. اب کتنی سہولتیں ہیں, یہ کون بڑے سے بڑا آدمی ہے جو اس زمانے میں مملکت کے متعلق سوچ سکتا ہے کہ مملکت ایسی اور نئے شہر بساؤ اور شہر بھی ارینجڈ سٹیز بساؤ, تو اتنی سڑکیں ہونی چاہیے, بڑی سڑک اتنی ہونی چاہیے, گلیاں اتنی ہونی چاہیے, دو گاڑیاں بیک وقت ایک دوسرے کو کراس کر سکیں, اس سے کم گلی ہے ہی نہیں. پھر نقشے بناؤ, نقشے بنانے کے لیے اب شہر بسانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں, اور جا کر شہر بسانے کے لیے انہوں نے گوشت لٹکا دیا زمینوں پہ. اچھا یہ گوشت کتنے دن میں گل گیا ہے, یہ گوشت کتنے دن میں گلا ہے, یہ زمین جو ہے یہاں پر آ کر لوگ رہیں گے تو آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے, گوشت جلدی کل گل گیا تھا, اس کی یہاں لوگوں کو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں. یہاں بنی گھر بنانا صحت کی مسائل پہ فلاں جگہ جا کر شہر آباد کرو, اس لیے کہ گوشت دیر سے گلا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انسان آسانی سے زندگی بسر کر سکتا. یہ اس زمانے کی ہائیسٹ ٹیکنالوجی ہے, اس لیے تو مسلمان نہ بھی ہوتے, سیدنا عمر رضی اللہ اسلام قبول نہ بھی کرتے تو بھی ان میں یہ صلاحیتیں تھیں. جب اسلام قبول انہوں نے کیا تو نبوت کی برکات نے انہیں مزید چمکا دیا. اگر وہ پہلے بیج تھے تو اب یہ پھول کھل کے بن گئے, اور اگر وہ پہلے اجمال تھا تو اب تفصیل ہو گیا. اللہ نے موقع دے دیا کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں, تو اسی لیے فرمایا کہ لوگوں کو دیکھو یہ نقل سے ثابت کر رہے ہیں. اور پھر آخری بات فرمائی قال اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا قرآن میں اور حدیث سے اوپر اٹھے قرآن کی طرف آگے, کل کل نہیں عمل والا شاکلاتے, ان سے کہیے کہ ہر آدمی وہ کام کرتا رہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے. اس لیے بنی اسرائیل کی آیت اللہ تعالیٰ کل کل نہیں عمل والا شاکلاتے, اور ان سے کہیے ہر آدمی وہ کام کرے جو اس کی فطرت کے مطابق ہے, ہم نے بنایا ہے. فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا, تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون آدمی ہے اہدا سبیلا جو صحیح راہ پر سب سے زیادہ. فطرت کے خلاف چل نہیں سکتا, فطرت میں خدا نے اس کے غصہ ڈال دیا, غصے پہ کیسے قابو کرے, فطرت میں اللہ نے اس کی سخاوت ڈال دی ہے, اب سخی آدمی کیا کرے. فطرت میں ایک چیز اللہ نے ڈال دی ہے, محبت کا غلبہ, اس کو کیسے نفرت میں تبدیل کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے سالم سے بڑی محبت تھی, اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگ ملامت کرتے تھے کہ آپ کو اپنے اس بیٹے سے اتنی محبت ہے, تو انہوں نے کہا مجھے تو سالم اپنا بیٹا اتنا اچھا لگتا ہے کہ جتنی یہ جلد نازک اور پیاری ہوتی ہے نا, جو آنکھ اور ناک کے درمیان ہوتی ہے, مجھے اتنا یہ عزیز لگتا ہے, لیکن لوگوں اس کی محبت میرے دل میں خدا نے ڈال دی ہے, میں اسے کیسے کم کروں. کل کل میں ہی آپ لوگ اللہ شاکر لگتے ہیں, ان سے کہ یہ کام کرو جو اللہ نے تمہاری طبیعت میں رکھ دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اللہ جہاں تک دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے میں نے اپنی بیویوں میں برابر کی تقسیم کی ہے, اور جہاں تک دل کی محبت ہے مجھے عائشہ سے زیادہ ہے. فلا تلوم النبی فی, اللہ قیامت میں اس پہ مجھ پہ مواخذہ نہ ہو, اللہ مجھ کو پکڑنا ہو, اللہ اس کی محبت میرے دل میں سے رکھتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب تم ناراض ہوتی ہیں نا مجھے پتا چل جاتا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو آپ نے بنایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم یہ بات ایسی ہے, اور جب تم اس سے ناراض ہوتی ہو غصہ ہوتا ہے تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم ایسی, پھر میرا نام تم چھوڑ دیتی تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اب طبیعت نے کچھ گرانی. یہ چیزیں ایسی محبت ہے, تعلق ہے, ڈال دی اللہ نے. اب کیا کرے کوئی آدمی؟ مشائخ جو تربیت کرتے ہیں ان چیزوں کو وہ لمٹس میں لے آتے. مثلا محبت کی وجہ سے اگر کسی بچے کو سارا کچھ دینا چاہتا ہے تو اتنا سکھاتے ہیں کہ نہ بھائی محبت اپنی جگہ پہ, لیکن دیکھو رات میں فراد نہیں رکھنا. یہ جو سیکھ جاتا ہے تعلیم ساتھ آ جاتی ہے تو حد باندھ دیتی ہے, جذبہ ہو گیا ہے, دریا ہوئی ہے, وہ کیا کہتے ہیں لمٹس اس کی بناتے ہیں, کہتے ہیں یہاں نہیں یہاں کر لو, یہ نہیں یہ کر لو. اس لیے حضرت نے آخر کتاب کے قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ انسان مختلف طبقات میں پیدا کیے گئے ہیں. کل کل نہیں عمل والا شاکلہ, شاکلہ جو ہے اصل میں شکل سے ماخوذ ہے. شکل اردو میں استعمال کر اس کی شکل ایسی ہے, اس کی شکل یا مسئلے کی شکل یہ پیش آ گئی, یہ شکل سے شاکلہ کا لفظ بنا ہے. اور اس کے معنی ہے مانند, نظیر, مثل, سیم, برابر, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. انسان کو کیوں شکل اس کی کہا کہی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشکل ترین احادیث میں سے ایک ہے, بس ایسے ہی ہے جسے فرما دیا. آپ خلق الرحمن علی صورتی, اللہ نے رحمان نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا, اپنی شکل پہ بنایا. اب کیا شکل انسان کی اور اللہ کی ماں کوئی نہیں جانتا, بس فرما دیا ہے. اور بعض محدثین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفات چونکہ انسان میں رکھی ہیں, اللہ بھی خرچ کرتا ہے انسان بھی خرچ کرتا ہے, اللہ سنتا ہے انسان سنتا ہے, اللہ دیتا ہے انسان دیتا ہے, ان صفات کی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت میں بنایا ہے. کائنات میں کوئی چیز اس کی صورت کے وے نہیں, اس جیسی نہیں ہے, مگر یہ کہ انسان کو اس کی بعض صفات میں اشتراک حاصل ہے کہ سمیع و بصیر ہے, یہ بھی سمیع و بصیر ہے, یہ بھی یہ کھلاتا ہے لوگوں کو, وہ بھی کھلاتا ہے, یہ معاف کرتا ہے اللہ بھی. لیکن ظاہر ہے دونوں کی صفات میں کوئی مماثلت آپس میں نہیں, تھا کبھی صحیح شریف اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی اشارہ بتاتے ہیں کہ جو فطری اختلافات پائے جاتے ہیں اس بات میں تمہیں یہ سمجھاؤں گا کہ دیکھو ایک چیز ہے انسانی اخلاقیات, ان اخلاقیات کے نتیجے میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ ان اعمال سے عذاب اور ثواب جو کچھ ہوتا ہے, یہ تین چیزیں سمجھو. اور پھر کہتے ہیں وفقنی اللہ, اللہ نے خاص طور پہ مجھے یہ بات سمجھائی. دہلی میں تین طرح کے لوگ تھے, ایک گھرانا تھا یہ, اور ان کیا پانی بھرتا تھا شاہ صاحب رحمت اللہ کے گھر کا, ایک فرد کیا کہنا. دوسرا تھا خیر آبادیوں کا حلقہ, فضلیہ خیر آبادی اور یہ لوگ فلسفہ اور منطق عروج اور کمال پہ پہنچے ہوئے تھے. ان کے ہاں ان کے ہاں فلسفہ اور منطق اتنا نہیں تھا جتنا فلسفہ اور منطق ان کے ہاں, وہ فلسفے کے امام تھے. ان خیر آبادیوں کے سلسلے میں ایک سے ایک بڑا آدمی آیا, اور تیسری طرف خانقاہ, اور خانقاہ نظام الدین جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی, پیشہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی, تیسرا وہ تھا. تو دہلی میں شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کا خاندان, یہ وحدت الشہود کے داعی, پھر وحدت الوجود کی خانقاہیں, رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ, تجمل شاہ نے خلیفہ سے کہا کہ تم نے دکانیں دیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت دکانیں بہت سی دیکھی ہیں. فرمایا جی تم نے کیا دکانیں دیکھی ہیں؟ دلی کی دکان. کہا حضرت دلی میں تو بہت دکان ہے. فرمایا ایسی دکان دیکھیے جہاں پر اللہ کی محبت کا سودا خریدنے لوگ آتے ہیں اور مشائخ بیچتے ہیں. کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا جس زمانے میں ہم دلی میں تھے 22 خانقاہیں تھیں, اور کہا لوگ پھنس جاتے تھے روحانیت میں کسی درجے میں, اور ہمارے شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ حکا پیتے تھے. اس زمانے میں حکا پینا وہ تو وہابی جو تھے اس کفر کے برابر سمجھتے تھے. حکا کون پی سکتا تھا؟ توبہ توبہ, سگریٹ اور حکا وہ حرام سے بدتر چیز سمجھے. شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ پیتے تھے, حکیموں نے تجویز کیا وہ تکسی کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے مرید آتے تھے, کسی روحانی مسئلے کا ذکر کرتے تھے, ہمارے شاہ صاحب حکا پی کے ایسے دھواں اس کے منہ پہ پھینک دیتے تھے اور اس سے اس کا روحانیت کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. لوگ اس سے ناچنے لگتے تھے, کھا لو گیا اس سے, وہی جانتا تھا کہ کیا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا 22 دکانیں ملی تھی, 22 خانقاہیں تھی دہلی, جتنا سیاسی بحران آیا ہے اور جتنی سیاست میں تباہی، دہشت گردی، قتل و غارت گری، نادشہ کا فتنہ وغیرہ وغیرہ، جتنے سیاسی حالات مغلوں کے بدتر ہوئے، علم و روحانیت نے دلی میں اتنی ترقی کی. یہ عجیب ایک نظام تھا کہ شہر میں قتل عام ہو رہا ہے اور گھوڑوں کے کفنوں تک خون بہ رہا ہے گلیوں میں، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا دکھ رہے. بہت زیادہ آفت آئی، بوریا بستر سمیٹا اپنے گاؤں میں چلے گئے. کیا مجال ہے کہ ان کی تحریر میں کہیں ملتا ہو کہ دلی پہ کیا بیت رہی ہے؟ کہ اتنا ہوتا ہے کہ دلی میں ہنگامہ تھا، میں یہاں آ گیا. اور دوسری طرف حضرت مرزا نظر جانے جانا رحمت اللہ نے ایک ایک بات کا تذکرہ کرتے ہیں، دلی میں یہ ہو گیا ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے، جان مصیبت میں آ گئی ہے. یہ جو مشہور فکر ہے انہیں کا نادے شاہ کرنے کے بعد کسی کو لکھتے ہیں کہ صورت شامت اعمال ما صورت نادر کرے، ہمارے اعمال کی جو شامت ہے نا اس مرتبہ نادر کی شکل میں نمودار ہوئی ہے جو دلی میں اس نے کچھ کیا ہے. تو یہ لوگ جتنے تھے یہ سب کے سب خیر آبادی سلسلہ بھی یہ خیر آبادیوں کو حجت اللہ کے لیے پہلے سمجھتے ہی نہیں تھے کسی کو اپنے بلا کو. شاہ صاحب رحمت اللہ کی عزت کرتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، مگر وہ جو دل سے محبت ہوتی ہے کسی کو نہیں ایسے کرتے تھے کہ یہ بھی کچھ پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں. فلسفہ اور منطق عروج پہ جب پڑھی انہوں نے حجت اللہ تو حیران رہ گئے، ڈوب گئے اس، اور کہا کوئی کتاب ایسی نہیں زندگی میں گزری نظر سے جیسی تمہارے والد رشاد اللہ صاحب کو کہا. تمہارے والد شاہد اللہ صاحب نے کیا، یہ تو پڑھ کے حیران ہے کہ یہ تو سمندر ہے جس کو کوئی کنارہ ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے، ہوتے وہ سمندر ہیں جو جتنا تیرتا ہے نا اتنی ہی خبر لا کے دیتا ہے کہ یہ اتنا گہرا ہے، اس سے زیادہ نہیں اسے پتا چلتا. علامہ اقبال سمندر تھے نا، جاوید اقبال ان کے بیٹے نے کہا کہ کالی سے واپس آیا تو مجھے کہا کہ لاہور میں بیٹے مسافروں کی طرح سارا دن پڑا رہتا ہوں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو کچھ وقت نکال کے میرے پاس بھی بیٹھ جایا کر. اب کہاں بڈھا باپ اور کہاں جوان جاوید اقبال پڑھنے والا. تو وہ انہوں نے کہا مسافروں کی طرح پڑھا رہتا ہوں، کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ مسافروں کی طرح اسی لیے اس طرح پڑھے رہتے تھے کہ لوگوں کا سٹینڈرڈ سوچنے کا، وہ تعلیم، وہ علم، جو حکمت ان پہ کھلتی تھی وہ کس کو بیان کرتے تو سمجھتا کون. ایک تقریب میں علامہ اقبال کو مدعو کیا اور اس نے جو علامہ کی تعریف میں استقبالیہ پڑھا تو اس نے کہا کہ اس وقت دنیا میں کم ہی لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر اقبال کو نہ جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے عجیب مہارت عنایت فرمائی ہے، لیکن اپنا مطلب نہیں کھولا، کلینک نہیں کھولا، مگر بہت اونچے ڈاکٹر ہیں. اور انگلش دوائیوں کا ان سے زیادہ ماہر کوئی نہیں، تو آپ سے بات کریں گے. اور جب فارغ ہوئے تو دو تین مریض بیٹھے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیں تو صحیح ہمیں کیا تکلیف ہے. علامہ اتنے پریشان ہوئے، گھر آ کے گھر گویا دیتے تھے اور برا بھلا کہا دیکھو مجھے کیا سنتی ہے، لوگ جی سمجھے کہ ڈاکٹر ہے اور بڑا ایم بی بی ایس پڑھ کے آیا ہوا ہے، اور نظر آگے کر دی کہ ذرا دیکھیں کہ مجھے کیا. تو لاہور یہ حال تھا بہت سو کا. اب ان کی باتوں کو کون سمجھتا. اس کے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس میں یہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ اسی طرح کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو چیز ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے انسانوں کو ایک خاص طرح سے پیدا کیا، اور انسان جو ہیں سب سے پہلے ان کے اخلاق، اس کے نتیجے میں ہونے والے اعمال، اور اس کے بعد جو جزا اور سزا ہے، یہ میں تمہیں اس بات ہے وفقنی اللہ نے مجھے سمجھایا ہے. بہت کمال کا باب انہوں نے یہ باندھا ہے. اور اس کے بعد ارتفاقات کا جو باب ہے وہ تو اس نے بھی عمدہ چیز حضرت نے باندھی ہے رحمہ اللہ. تو اس میں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ انسانوں کے مزاج اتنے مختلف کیوں ہیں، اس ساری کائنات انسانوں ہی کے ساتھ تو چلتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے تو انسانوں ہی کے ساتھ ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، صلح ہوتی ہے. اب جمہوریت ہے وہ ہر چیز انسانوں کے ساتھ وابستہ ہے نا، تو فرماتے ہیں انسانوں میں جو فطری اختلافات ہیں نا، ایک منٹ میں حدیث سے بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت چار طرح آدمی ہوگی، فلاں اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، ان احادیث کے بعد اپنے انداز کہتے ہیں کہ اللہ نے دو قوتیں انسانوں میں رکھی، پہلے حدیث سے، پھر خدا کی کتاب سے، اور پھر اب اپنی بات کرتے ہیں عقل سے، کہتے ہیں وہ انشیتا اور اگر تم صاف طور پہ یہ بات سمجھنا چاہتے ہو کہ انسانوں کی طبیعتوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے، تو پھر دیکھو ما فتح اللہ علی فی ہذا الباب، اللہ نے اس راز کو مجھ پہ کھولا، وفہمنی معانی ہذہ الاحادیث، اور جو احادیث اب تک تم نے سنی ہیں اللہ نے مجھے خاص طور پر مجھے ان کا مطلب سمجھایا ہے، اور میں اس کو لکھتا ہوں کہ فعلم ان القوت الملکیہ تو خلق فی الناس علی وجہین، کہ انسان میں ایک طاقت ہوتی ہے ملکیت، اور وہ بھی ہوتی ہے دو طرح سے، دو طاقتوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان میں ایک تو فرشتوں جیسی قوت ہوتی ہے، اور دوسری طاقت کا ذکر کیا ہے کہ انسان میں ایک قوت ہوتی ہے جانوروں جیسی، اور پھر ان دونوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک اعلیٰ درجے کی اور ایک ادنا درجے کی، اعلیٰ درجے کا پرلے درجے کا جانور ہے بے حیا، اور وہی ہے بے حیا لیکن اتنا نہیں ہے، اور ایک بہت اچھا فرشتہ صفت ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں وہ بھی فرشتہ لیکن کم درجے کا، پھر ان دو قوتوں اور دو قوتوں کو آپس میں ملایا ہے اور آٹھ تقسیمیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کسی انسان میں روحانیت فرشتوں جیسی ہے اور اس کی طبیعت بہیمیت میں شدید ہے، جانوروں جیسی اس میں خوبیاں چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ آدمی ہے جو اللہ کے قرب میں ترقی کرتا ہے اور خدا کے نہایت قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح ایک آدمی ہے جس میں ملکوتیت فرشتہ پن جو ہے وہ کمزور پایا جاتا ہے اور جانور پنا بڑا شدید پایا جاتا ہے، یہ آدمی اتنی ترقی نہیں کرتا، پھر ایک تیسرا آدمی ہے جس میں جانور پنا شدید ہے اور فرشتوں کے اور ساری کو آٹھ قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں، کہتے ہیں کہ عہد و ماہ میں پہلی بات میں یہ بتاتا ہوں کہ الوجہ المناسب بالملأ الاعلیٰ، کہ ان لوگوں کی حالت پر غور کرو جو لوگ منصب اعلیٰ پر فائز ہیں، کہ ان کی صلاحیتوں کا رخ ملأ اعلیٰ کی مناسب ہے، الذین شانہم الانصباء بعلوم الاسماء والصفات، جن پر رنگ چڑھ جاتا ہے اللہ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا، وہ معرفت و دقائق الجبروت، یہ لوگ ہیں جن پہ جبروت کی دنیا کھلتی ہے، وتلقی نظام علی وجہ الاحاطت بہ، اور یہ اپنی پروردگار کی اس عطا کی وجہ سے بڑی باریک چیزوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور احاطہ کر لیتا ہے، اور بھی اجماع اور ہمت علی طلب وجود ہی، اور اس کی ہمت بڑی کمال کی ہوتی ہے، اور یہ کیا کرتا ہے اس وجود کو طلب کرنے لگتا ہے، شاہ صاحب احمد اللہ کہتے ہیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس بات کو، اب چار چیزیں بیان کریں گے آہستہ آہستہ دھیان ہوتی جائیں گی، کہتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرشتے پن میں انتہائی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اب فرشتہ پن اس میں جو اعلیٰ درجے کا آتا ہے تو وہ انسان فرشتوں کی طرح پاک ہوتا ہے، اور وہ انسان سب سے زیادہ اچھا انسان ہے جو اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں اللہ کا قرب بہت زیادہ ہوتا ہے اور بالکل پاک طبیعت ہوتی ہے، اور ان کو اللہ کی طرف سے خاص مزاج کیا جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملأ اعلیٰ جیسی ملکوتیت ہوتی ہے، اور ملأ اعلیٰ میں جو لوگ بھی شامل ہوتے ہیں تو چار کیفیات ان پہ گزرتی ہیں، ملأ اعلیٰ کا مطلب یہ ہے، بڑی تفصیل سے جد اللہ کے آغاز میں بیان کر چکے کہ ملأ اعلیٰ کیا ہے، ملأ اعلیٰ اصل میں اللہ کے فرشتوں کی اور ان پاک روحوں کا اجتماع ہے جن میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں. باری تعالیٰ جب کوئی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عالم غیب سے کوئی نہیں جانتا کہ کہاں سے وہ ملا اعلیٰ میں ملا عربی میں کہتے ہیں سرداروں کو, کیونکہ سردار جو ہوتا ہے ملا عربی میں اصل میں کہتے ہیں بھر جانا, کسی چیز خلا کو پر کر دینا, کسی کمی کو پورا کر دینا. تو سردار جو بیٹھتا ہے تو مجلس بھر جاتی, پریزیڈنٹ جو آتا ہے تو میٹنگ پہلے گپے مار لیتے ہیں سب سنبھل جاتے ہیں. آلہ اوپر ہے, آلہ درجہ. تو ملعالہ کا مطلب یہ کہ وہ جو زبردست میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ روحیں بھی جمع ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بہت کم لوگوں کی روحوں کو وہاں لے جاتا ہے. موت آئی اور موت آتے ہی وہ ملعالہ میں پہنچ گئی اس کی روح, اور اس میں بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ عالم غیب کے احکامات کو کھینچتا ہے. وہ ہوتا انسان ہی, لیکن عالم غیب میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسے پتا چل جاتے ہیں. مثلاً جہاں محبت ہے, محبت اس کے احوال کھول دیتی ہے. اس آدمی کی طبیعت میں فرشتوں کی چیز پائی جاتی ہے اور اس کو خواب میں پتا چلتا ہے کہ اچھا اس سے محبت ہے تو اب یہ ہونے لگا. اچھا جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے احوال کھلتے چلے جاتے. اچھا یہ اس گناہ میں پڑنے لگا, اسے روک دینا چاہیے, منع کرنا چاہیے. اچھا اس کے ہاں اولاد کا کیا نظام. اچھا اس کے ہاں کامیابی ہو جائے گی, اب ناکامی ہو جائے گی, یہ کاروبار کرے گا یہ کاروبار کرے گا خسارا اٹھا. یہ ساری چیزیں اس پہ کھلتی ہیں کیونکہ اس کے پاس ہوتی ہے ٹارچ اور وہ ہے محبت. وہ ٹارچ تو ہوتی ہے لیکن اس میں قوت آتی ہے فریق ثانی کی طرف سے کہ اگر اس کو اعتراض پیدا نہ ہو, مثلا شاگرد ہے, مرید ہے, اپنے زمانے میں کوئی آدمی ہے, اسے اعتراض پیدا نہ ہو تو اس ٹارچ میں قوت وہاں سے آتی ہے, بلب روشن ہو جاتا ہے اور اس بلب کی روشنی میں مڑ کے پھر اسے ہی دیکھتا ہے. اور اگر پیدا ہو جائے اعتراض تو یہ واحد چیز ایسی ہے جو سارے سلسلے کو منقطع کر دیتی ہے. ایک دن پہلے تک وہ سب باتیں بتا سکتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو, کیا کچھ نہیں, اور اسے اعتراض پیدا ہوا اور اعتراض کی وجہ سے اتنی بڑی خلیج حائل ہو جاتی ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں چلتا. جتنا بھی بڑے بڑا شیخ اور کچھ ہو کہتا ہے اب کچھ پتہ نہیں چلتا. اتنی بری چیز ہے اعتراض, تباہ کر دیتی ہے آدمی. اور یہ بالکل فطری بات ہے, اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوتے. ایک آدمی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے, ہر روز اس کے مالک پہ اعتراض کرے گا, سر یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے جناب, یہ فیصلہ غلط ہے جناب, یہ بات غلط ہے جناب, آپ یہ کر لیں, آپ یہ کریں. تو چار دن سے مجھے پانچ دن کہتا ہے بھائی تم اپنا کام کر, اپنی فیکٹری لگا لینا, میری جان چھوڑو. اس لیے کہ اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوتا. یہ اعتراضات جو ہیں, اب ہوتا یہ ہے کہ اس شخص کی روح مرنے کے بعد دنیا میں خواب ہے, کشف ہے, الہام ہے, اللہ کے فیصلے اوپر ہو رہے ہیں فرشتوں کے ہاں, اس کا عکس زمین پہ فرشتوں کا حکم آتا ہے, اچھا یہ کر دو. اس کی روح اس حکم میں سے فرشتے اس کے پاس لے آتے ہیں کہ جو تمہارا محبوب ہے نا اس سے محبت کر کے اس کے ہاں یہ ہونے والا ہے, یہ چیز ہونے والی ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ چیز ہونے والی ہے. لوگ کمال سمجھتے ہیں, کمال اس کی بھی دل کا ہوتا ہے کہ عکس پڑتا ہے, کہ کمال ادھر کا بھی ہوتا ہے کہ وہ خود محبت کرتا ہے, کاش میں روشنی اور قوت ادھر سے آ رہی. ایسے آدمی جب مرتے ہیں تو ان کی روح کو اللہ تعالیٰ عالم بالا میں فرشتوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ ہے. اور ملائے اعلیٰ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ فی مختصم بالملائی اعلیٰ, اور ملائے اعلیٰ میں جو بحث ہو رہی تھی جہاں ہمارے بڑے بڑے فرشتے اور انسانوں کی روحیں بیٹھ کے بحث کر رہی تھی وہاں پر یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ملائے اعلیٰ سے خبر ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایک جگہ پہ پہنچ کے جبریل رک گئے نا, آگے جا نہیں سکتے تھے تو اکیلے آگے, پر میں ایسی جگہ پہنچ گیا تھا نہ کوئی جہت تھی نہ کوئی سمت تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے اسپیس کو کراس کر گئے, ورنہ آدمی کہیں بھی چلا گیا پھر دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی چیز تو ہوتی ہے نا. ایسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور کتنا عرصہ وہاں گزارا ہے چل رہا ہے, ٹائم سے بھی نکل گئے تھے. تو ٹائم اور اسپیس سے نکال کے کسی آدمی کو اپنا قرب دینا یہ تو معمولی بات, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس تک اللہ کی چار صفات کی تجلیات برابر پڑتی رہی. ایک خدا کی تجلی پڑ جائے بھسم ہو جائے آدمی بالکل. کبھی کبھی خدا کی ایسی تجلی پڑتی آدمی برداشت نہیں کر پا جاتا. تبلیغ جماعت کے امام یوسف صاحب تھے نا, الیاس صاحب رحمۃ اللہ صاحب زادے لاہور میں اچانک ہی انتقال ہو گیا, تکلیف بظاہر دل کی ہوئی. جو ان کے بعد بنے مولانا انام الحسن صاحب جوان تھے اس وقت رحمہ اللہ, وہ بھی انتقال ہوا ہے. ان سے پوچھا امام یوسف صاحب نے کہ بڑے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال کتنی عمر تھی, ان کا حضرت ان کی عمر 63 برس تھی. پھر میں سے میری کتنی ہونی چاہیے, ان کا لوگ حضرت یہ مشورے کی چیز تھوڑی ہے کہ مشورہ کرے کتنی عمر ہونی چاہیے, چپ ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں سے نکل. وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا حضرت یہ کیا ہو گیا تھا آپ کو, اچانک ایک دم سے ہی چل پڑے, یہ چل بسے. تو کہنے کے کچھ پتا نہیں, ایک پھول لایا گیا, مجھے کہا کہ اس سے سونگو, میں نے سونگا اور ساتھ ہی ختم. یہ خدا کی تجلیات کبھی کبھی ایسے پڑتی, ان تجلیات کا بھرپور ساون اور بھادو کی طرح برسی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پہ. اللہ کی صفت علم اور صفت نور, یہ جو نور برسا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس نور کے برسنے کی وجہ سے صوفیہ نے جب اسے عالم کشف میں دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو نور ہی نور ہے. اور جن لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو ساتھ رکھا کہ نہ مانا بشر مستقوں میں تمہارے ساتھ بشر, ان کا یہ حقیقت میں بشر ہے, ایسی ہے جیسے آگ میں شدید آگ میں جب لوہا تپ جاتا ہے تو ایک ناواقف ایک آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے یار اتنا زبردست انگارا ہے, دوسرا کہتا ہے انگارا نہیں ہے اصل میں تو یہ لوہا ہی ہے. تو دونوں سچی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ظاہر کے اعتبار سے کہہ رہا تھا. یہ ہے وہ مسئلہ جس پہ دیوبندی بریلوی نور ہیں کہ بشر ہیں, لڑ مر مٹے کون اس مسئلے کو سمجھائے, اتنی دماغ کس کا ہو کے بیٹھ کے سمجھائے, اور عوام میں اتنی سمجھنے کی قوت کہاں سے ہے کہ انہیں کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پہ اللہ کے انوار برستے رہے ہیں, حتیٰ کہ اس نور میں نور, اس نور کی وہ اس روح مبارکہ کی حیرت نور جیسی ہو گئی تھی. تو اس کو سمجھائے کون, تو لڑنا ہی ہے نا, علم نہیں آ. اس کی کئی جگہ آپ نور مانتے ہیں کہ بشر مانتے ہیں, اور کہتے ہیں نور مانتا ہوں, کہتے ہیں اچھا اس کو وہ سمجھ جاتا ہے بھائی, اور بشر اچھا وہابی, اور جو اصل وہابی ہیں ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی ان علوم کی. تو اس لیے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں جو قوت ہے وہ اتنی شدید قوت ہے کہ ان کا آخری امتی قیامت تک بھی جو پیدا ہوگا وہ اس روح سے پیدا ہوگا, اس روح مبارکہ سے متصل ہے, اس روح مبارکہ سے اس آدمی کی خاص مناسبت ہے. اس لیے جو لوگ امت کے فلاح اور بہبود کا کام کرتے ہیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بڑی خوش ہوتی ہے کہ اچھا یہ امت کا کام کر رہا ہے، میری امت کی خدمت کر رہا ہے، میری امت کے اصلاح کے لیے، میری امت کے لیے ادارہ قائم کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف لگ جاتی ہے. اور یہ وہ چیزیں شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں گیا جب روزہ مبارک پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے سینہ مبارک، روح کا بھی ایک سینہ ہے، اس سینے سے اتنے نور کی لائنز، نور کے دھاگے نکل رہے تھے کہ وہ آگے دوسری طرف میں نے دیکھا تو محدثین کے دلوں میں جا رہے تھے اور اتنے پیوست تھے کہ میں نہیں سمجھ پایا نور ادھر سے ادھر آ رہا ہے کہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے. کنیکشن اتنا زبردست تھا. تو مجھے سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، مجھ پہ چونکہ درود بہت بھیجتے ہیں، بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو میری خاص توجہ ان کی طرف لگ جاتی ہے. کہ میں یہ دعا مانتے ہیں کہ خدا کی خاص رحمت مجھ پہ نازل. فرمایا میں ان کی اس دعا کی وجہ سے ان سے خوش ہوں. میں اس کا جواب اسی لیے شاہ رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اوسانی والدی، میرے والد نے مجھے نصیحت کی بے مواظب اطلاع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجا کرو. بہار وجدنا ما وجدنا، میرے بیٹے دین اور دنیا میں جو کچھ پایا ہے نا ان پہ درود پڑھنے سے ہی پایا. بہار وجدنا ما وجدنا، جو کچھ ملا ہے ان پہ کثرت سے درود بھیجنے کی وجہ سے ملا. اسی لیے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں نا، ان لوگوں میں آہستہ آہستہ یہ تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیلی آتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ روح مبارکہ سے فیوزات اس کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. محمد نمانی صاحب نے لکھا ہے، لمبا کس کا ہے، خلاصہ اس کا یہ جو کہتے ہیں میں لکھنؤ سے چلا میاں والی آنا تھا تو راستہ تھا، سفر تھا، ایک بکرا ہم نے پالا تھا بہت شوق سے. عید کے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم نے سارے ثواب کے لیے قربانی دے دی. اور جاتے نکلتے ہوئے گھر والوں نے سالن ڈال دیا، ہندو مسلم کا زمانہ تھا تو تک حلال گوشت تھا تو سالن رکھتے. وہ کہتے ہیں مجھے چل پڑا، ڈیڑھ دن سفر میں گزرا ٹرین میں میاں والی پہنچنے میں، تو مجھے اچانک خیال آیا کہ او گھر والوں نے رکھ دیا تھا وہ تو گوشت تو دیکھوں، کئی مرتبہ کھانا کھایا یاد ہی نہیں آیا. تو میں نے کہا وہ تو سڑ گیا ہوگا، اور جب کھولا تو اسی طرح جیسے گھر والوں نے رکھا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسال ثواب کیا گیا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں کہ گوشت اپنی جگہ سے ہلا نہ. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں. اس ملائے اعلیٰ میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی روحیں وہاں بھیج دی جاتی ہیں. جب روحیں وہاں پہنچتی ہیں تو اللہ کے جو فیصلے آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے فرشتوں کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، یہ ملائے اعلیٰ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ ملائے اعلیٰ میں میرے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے مجھے علم نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي، اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا. فوجد تو بردہو فی ظہری، اور خدا کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنی کمر میں محسوس کیا. مجھ سے کہا گیا فیما یختصم، اب پتا چلا کیا بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جی پتا چلا. فرمایا بیان کر. تو میں نے اللہ کے سامنے بیان کیا اور میں نے کہا اللہ فرشتے یہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں، اتنی بڑی چیز ہے. اس ملائے اعلیٰ سے خبر آ جاتی ہے اس کو کہ اس کی بیٹی ہو جائے گی، بیٹا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی روحانیت اتنی شدید ہوتی ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ مرا اور اس کی روح ملائے اعلیٰ میں پہنچ جائے گی. اب دنیا میں جس چیز کا اس پہ غلبہ ہوتا ہے پھر ملائے اعلیٰ میں، فردر جب وہ اس کے روین تقسیم ہوتے ہیں، وہاں سیاست کا غلبہ تھا نا، وہاں جا کر بھی سیاسی فیصلوں پہ لگ جائے گا. علم کا غلبہ تھا، وہاں جا کے علم کے غلبے پہ، علم کی تحقیق پہ لگ جائے گا. اس پہ معرفت کا غلبہ تھا، خدا کی معرفت میں لگ جائے گا. اس طرح مشائخ کے سلسلے جو چلتے ہیں اور ان کی موت کے بعد بھی کئی کئی سو سال کے بعد تک جاری رہتے ہیں، اس پر وہیں کا فیصلہ. یہ پہلی قسم ہے ملائے اعلیٰ کہ فرشتے اور فرشتوں کے ساتھ ان ارواح کا مل جانا. اب جو فیصلے وہاں ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان فیصلوں کو یہاں پر پھر منتقل کیا جاتا ہے. اب وہاں پر جو فیصلے یہ فرشتے ہیں جو اللہ کے فیصلے دیکھتے ہیں اور تعالیٰ شان بھیجتے ہیں اور قرآن کہتا ہے جب خدا کا فیصلہ آتا ہے کھلبلی مچ جاتی. اللہ تو اللہ ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب داخل ہوا بیت المامور میں, قرآن کہتا ہے غل بیت المامور, مجھے قسم ہے اس گھر کی جہاں ہمیشہ فرشتے ہی رہتے ہیں. اس بیت اللہ سے بالکل اوپر آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ ہے, یا انسان طواف کرتے ہیں اس کعبۃ اللہ میں فرشتے طواف کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جس گھر کی قسم ہے جہاں رخ فرشتے طواف کرتے ہیں. اب اتنا جب میں وہاں داخل ہوا جبریل نے مجھے کہا, میں دیکھا ایک بوڑھا آدمی اور اس بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو جبریل نے کہا سلیم علیہ السلام کیجیے ابو کا ابراہیم یا کے جدت ابراہیم علیہ السلام تو السلام. فرمایا میں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا نبی اچھا بیٹا بنایا ہے بڑا مبارک ہے. اور پھر اس سے باتیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اٹھے ہیں طواف کے لیے ابراہیم علیہ السلام, وہاں جبریل امین اور اللہ کے فرشتے تھر تھر کانپنے لگے جب وہ اٹھے ان کے ادب اور احترام میں, اور ان کے ادب اور احترام میں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے ان کے گھر کا طواف کرنے کے لیے. بنایا میں حیران رہ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی عزت اتنا وقار ہے. یہ وہ ملا اعلیٰ, یہ بیت المامور ہے. اس لیے ان لوگوں کو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ملا اعلیٰ, اس لیے جب اللہ کہتا ہے کہ جب میرا فیصلہ وہاں پہنچتا ہے فرشتوں پہ حیبت تاری ہو جائے. ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربک, ماذا قال, اللہ نے کیا کرنا ہے, اللہ کا کیا حکم ہے. قال الحق, دوسرے کہتے ہیں جو رب نے کہا ہے سچ کا, یہ نہ پوچھو کیا, بس جو کہا ہے سچ کا. وہ لمیق القبیر, اللہ بڑا ہے بڑی شان والا ہے. جو پھر جب ان میں سکون تاری ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد, پھر وہ اس حکم کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, پھر وہ ملا اعلیٰ سے جبریل امین کو دیے جاتے ہیں کہ جبریل یہ حکم ہے. حکم کیا آتا ہے, فلانے کی حکومت پلٹ دو, اس ملک کے ٹکڑے کر دو, ان کو جوتے پڑنے ہیں, ان کو عروج ملنا ہے, ان پر ہماری مہربانی ہے. آئندہ لیلۃ القدر تک یہ منصوبے ہیں, ان کو پورا کرا دو, اس کو مزید قرب دینا ہے, مزید اپنے قریب کرنا ہے, اسے قرضے میں لاد دو اس سال, بس قرضہ ہی قرضہ. اب کیا کرے, فیصلہ ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتا. اس کو بیماری میں ڈال دو, اس نے اس سال یہ گناہ کرنے, اب ہم نہیں چاہتے کہ یہ گناہ کرے, اور یہ گناہ ہوں گے پیسے کی بنیاد پہ, اسے پیسے ہی نہیں دینا, چھٹی. کیا کر سکتا ہے, وہ جو فیصلے ہیں جبریل امین لا کے دنیا میں فرشتوں کو یا وہاں سے دے دیتے. یہ فرشتے زمین میں آپس میں باتیں کرتے ہیں, یہ فرشتے ہوتے ہیں کم درجے کے بنسبت ملا اعلیٰ کی, انہیں اتنی خبر نہیں ہوتی. یہ فرشتے کہتے ہیں بس نافذ کرنا ہے, اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس سال ایٹم بم فلاں جگہ گرے گا, اتنے بم گریں گے. ملا اعلیٰ میں کھلبلی مچ جاتی ہے, حکم ہو جاتا ہے کہ اتنے اس سال ایٹم بم یا اتنے بم گریں گے, اتنوں کو مارو. فرشتے جو زمین پہ ہوتے ہیں نا, انہیں حکم ہو جاتا ہے اوپر سے کہ یہ گائیڈڈ میزائل ہے, لیکن اس کو نہیں چلنے دینا, درمیان میں گرا دینا ہے. وہ فرشتے نہیں جانتے کیا ہونا ہے, اس کا نتیجہ اتنے میزائل گریں گے تو کون مرے گا کون جائے گا, وہ کہتے ہیں اوپر سے حکم آیا کرو. لیکن وہ فرشتے اوپر والے جانتے ہوتے ہیں کہ اس کے نتائج دنیا میں کیا ہوں گے, کتنے ملک تباہ ہو جائیں گے, جنگ عظیم چھڑ جائے گی نہیں چھڑے گی. اچھا حکومت تبدیل کرنی ہے, اس آدمی کو ایسی جگہ سے پلٹاؤ, ایسی جگہ مارو جہاں پانی کا گھونٹ نہ ملے, اور الیکشن سارے ادھر ادھر ہو کے اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. یہ فرشتے زمین والے نہیں جانتے کہ اللہ کی مصلحت کیا ہے, آسمان والے فرشتوں پہ اللہ کھول دیتا ہے کہ یہ ہے ملا اعلیٰ. اور اس ملا اعلیٰ میں دونوں ایک فرشتوں کی گواہ شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں فرشتوں کی یہ صفات ہوتی ہیں وہ ملا اعلیٰ جیسے کام کرتا ہے. ملا اعلیٰ میں جو فرشتے ایکٹیو بناتے ہیں, چار چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے ناموں سے اور اس کی صفات سے رنگا ہوا ہوتا ہے, اس شخص میں واضح طور پہ اللہ کی صفات نظر آتی ہیں. اللہ کی صفتیں کیا ہیں؟ اللہ ستار ہے. کبھی اس شخص کی زبان سے کسی کو نہیں کوئی پردہ نہیں اٹھا, اس پتا ہوتا ہے کیا کیا گناہ, نہ کوئی بات ہی نہیں, اپنے سے ہی نظر نہیں ہٹتی کہ یار نہیں گناہ کا. یہ اللہ کے اسماء. اللہ تعالی سورہ نام میں کہتا ہے کہ لوگوں اللہ کھلاتا ہے تم سے کھاتا نہیں ہے. یہ آدمی اپنے مہمانوں کی عزت کرتا ہے, مہمان آئے انہیں کھلایا اور ان سے پیسہ نہیں لیا. جب یہ کھلانے کے عوض ان سے پیسہ نہیں لیتا تو اللہ بھی اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے, مخلوق سے کچھ نہیں لیتا. تو یہ جو مہمانوں کو کھلاتا ہے اور عزت کرتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے, یہ اللہ کی اس صفت میں اللہ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ بھی پیسے نہیں نہ لیتے, مفت کھلاتے ہیں. اللہ آج میں نے بھی اپنے مہمانوں کو مفت کھلایا. اس لیے جو لوگ لنگر چلاتے ہیں نا اور یہ جو لوگ مفت کھانا کھلاتے ہیں, یہ سال ہا سال اللہ کی اس صفت میں خدا کے ساتھ ہوتے ہیں. اور خدا انہیں بڑی مہربانیاں کرتا ہے کہ اچھا میرا بندہ میرے ہی جیسے کام کر رہا ہے, بڑا اچھا بندہ ہے, کھانا کھلاتا ہے اور ان سے لیتا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھتا ہے, اس کے باوجود کچھ نہیں کرتا. حلیم ہے, بردبار ہے, لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں, وہ دیتا رہتا ہے. اس آدمی میں اس صفت آ جاتی ہے کہ لوگ ہزار برا کہیں کچھ کہیں چپ سنتا رہتا ہے. تو کہتے ہیں بیٹا تو کیا یہ ہو گیا, اسے نفس حرکت نہیں کرتا, کہتا ہے مجھے اپنے آپ پہ برداشت. اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ برداشت کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ اس انسان کو قیادت دے دیتا ہے. اس لیے مشاہد کہتے ہیں تمہیں قیادت ایک دن خاندان کی مل جانی ہے. اسے نہیں سمجھ آتی کہ گالیاں پڑ رہی ہیں, قیادت کہاں سے مل جانی ہے. ان کی نظر اس پہ جاتی ہے کہ ساری دنیا میں تو خدا کو گالیاں ہی دے رہی ہے, کفر تھوڑی گالی ہے, شرک تھوڑی گالی ہے اللہ کے لیے. لیکن اس کے باوجود حق تعالیٰ شانہ معاف کرتے ہیں, اس میں اللہ کی صفت آئی, اس دن قیادت مل جانی ہے, جسے اللہ کی قیادت, اللہ کی طاقت. یہ اللہ کے اسماء اور صفات میں یہ جو کوشش کرتے ہیں نا صوفیہ کہ اپنے اندر اللہ کی صفات کو جمع کریں اور اللہ کی طرح اس کی مخلوق سے رحمت کا معاملہ کریں, یہ پہلی صفت ہے اس روح میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ روح, یہ انسان ملائکہ کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ رنگ میں رنگا جاتا ہے. رنگ کیا؟ پہلے پارے صبغت اللہ, اور اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ, اور لوگوں اللہ کے رنگ سے کیا اچھا رنگ. عیسائی بیپٹسٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ بیپٹسٹ جو تھے وہ یحییٰ علیہ السلام تھے, جان تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواریوں میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس پہ رنگ ڈالتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ ہمارا بچہ ہو گیا ہمارے. اور یہ عیسائی اب بھی بیپٹسٹ ہیں, بپتسمہ کرتے ہیں نا اپنے بچوں کا اسپتالوں میں. اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ, اور اپنے بچوں کے اللہ کا رنگ چڑھاؤ. من احسن من اللہ صبغۃ, لوگوں اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے. اور ان رنگوں کے چکروں کو چھوڑو, یہ کو نہ لہو عابدون, ہم تو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے. دوسری سے شاہ محمد اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کے جو معاملات ہیں اور جو بڑے اثرات ہیں خدا کے, یہ ان کو جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ وہ دنیا کھول, اللہ وہ عالم ملکوت کھول دے, اللہ کو پتا چلے وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جو خود اللہ نے گرہ میں اللہ نے بتایا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات, اور ہم نے ابراہیم کو دکھائی آسمان میں اپنی بادشاہت کی نشانیاں کہ ابراہیم دیکھ شہنشاہ تو ایسا ہوتا ہے, دیکھ بادشاہ تمہاری بادشاہی دیکھ کر زمین پہ ہم نے دکھائی ابراہیم علیہ السلام. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لنوریہ, تاکہ ہم اپنے بندے کو دکھائیں, ہم معراج میں سے لے کے ہم اپنے بندے کو دکھائیں کہ آسمان اور زمین میں دیکھ کائنات کیسے چل رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, آگے سے آگ آ رہی ہے, آپ نے کہا جبریل کیا اس کا, یہ شیطان آ رہا ہے. اور شولہ اس کے ہاتھ میں, اور یہ وہی شیطان ہے جس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگ لے کے آ گیا تاکہ جلا دے بھسم کر. آپ قرآن یہ بالکل قریب آ گیا, آگ ہی آگ تھی. تو مجھے جبریل نے کہا کہ میں آپ پہ دم کر دوں, ایک ایسی چیز پڑھ کے پھونک دوں جس کی وجہ سے یہ آگ سے آپ بچ جائیں. میں نے کہا پڑھو, تو اس نے یہ جملے پڑھ کے مجھ پہ پھونک دیے اور پھر وہ آگ واپس چلی. فرمایا مجھے دکھایا گیا قبروں میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے ایک قبر میں دیکھا تو جبریل نے کہا یہ دیکھیے, میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑے ہوئے قبر میں نماز پڑھ رہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہے, یہ اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا ہے. تو ہم نے عمر تو میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا, مسجد اقصی کے قریب پہاڑ ہیں مٹی کے, اس کے نیچے موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. فرمایا ہاں وہ کھڑے نماز پڑھ رہے. عجیب و غریب چیز, عجیب و غریب چیزیں دیکھی. فرمایا میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا, اللہ نے ایسی ایسی عجیب و غریب چیزیں دکھائی, نشانیاں دکھائی. یہاں اتریے نماز پڑھیے. فرمایا میں نے کہا یہاں کیا ہوا, اسے کئی عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے, مریم یہاں لیٹی تھی, یہاں بچہ, یہاں پہ نماز پڑھی. فرمایا میں اترا اور میں نے نماز پڑھی. فرمایا ادھر ان کا یہ مدین ہے, یہاں شعیب علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے تھے, یہاں نماز پڑھی. شعیب علیہ السلام کی جگہ پہ میں نے نماز پڑھی. فرمایا یہاں نہیں, میں نے کہا یہاں کیا, ان کا یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تھی, یہاں نو جگہ اتار کے اس نے مجھے دو دو لفظ پڑھایا. یہاں پڑھیے یہاں پڑھیے. یہ جتنی چیزیں دیکھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, عجیب و غریب دنیا کی خبر تھی. ہمیں ایسے ہو رہا تھا ایسے ہو رہا تھا ایسے ہو رہا تھا, اور یہ تو بہت تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں, مگر نا اس حقیقت کو کون جانتا ہے. اور فرمایا تم نے کبھی مٹکے دیکھے ہیں فلاں جگہ کے, جیسے علاقے کے برتن مشہور ہو, جب خوشاک کے گھڑے مشہور ہو گئے کسی جگہ, فرمایا حجر ایک جگہ ہے, فرمایا وہاں کے مٹکے دیکھے ہم تو جیپنا بڑے خوبصورت بڑے اچھے مٹکے. فرمایا میں نے وہاں دیکھے ایسے پتے تھے ایک درخت کے, جیسے یہ فلاں جگہ کے مٹکے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا پتے تھے. اور فرمایا ایک جگہ تو میں حیران رہ گیا, اتنے خوبصورت رنگ برس رہے تھے, مختلف رنگ تھے برس رہے تھے, اور پتنگے تھے فرشتے پتنگوں کی صورت میں وہاں چمٹے ہوئے تھے اس جگہ سے. تو مجھے کہا گیا یہ سدرۃ المنتہا ہے, یہ وہ مقام ہے آخری جہاں انسانوں کے اعمال پہنچے, جیسے اس کے بعد آگے کوئی نہیں جا سکتا. یہ چیز دیکھی, یہ چیز بہت چیزیں ہیں. میں نے قبروں کو دیکھا عذاب ہوتے ہوئے دیکھا, میں نے کہا یہ کون ہے, انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے. میں نے کہا یہ کون ہے, انہوں نے کہا یہ فلاں تھے یہ فلاں تھے یہ فلاں تھے. یہ ساری چیزیں جو دکھائی گئی ہیں, یہ شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ خدا کی قدرت اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ ان نشانیوں کو جب دیکھتے ہیں تو ایسے آدمی کا ایمان بھی ظاہر ہو سکتا. اللہ اسی لیے اگر تم معلوم نہ ہو علام کہ کافر تم شک کرتے ہو اس چیز پہ جو ہم نے اپنے بندے کو دکھائی تھی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور اس نے تو پھر دوبارہ دیکھا تھا جبریل امین کو. آپ نے فرمایا میں واپس آ رہا تھا, ایک بندہ بڑی اونچی اونچی بول رہا ہے, کہتا ہے ایک آدمی میرے پاس آیا, اس کی نبوت مجھ سے زیادہ ہو گئی, اس کی امت بھی مجھ سے بڑھ گئی ہے, تمہیں کیا کیا ہے؟ تو میں نے شریف سے کہا کہ اللہ تعالی کے سامنے آسمانوں میں اس طرح اونچی آواز کرنا تو بڑی بے ادبی ہے, یہ کون ہے؟ تو نے کہا موسیٰ علیہ السلام. میں نے اتنی اونچی بولے, ان کا ہاں اس کا پروردگار جانتا ہے کہ اس کے مزاج میں بڑا غصہ ہے, تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ بشک اونچا بولا. فرمایا آتا ہوا موسیٰ ناراض ہوئے, کہنے لگے میرے بعد ایک آیا میری نبوت سے, اس کی عمر میری. فرمایا میں نے یہودیوں کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے اصل ماننے والے. فرمایا اتنی بڑی امت تھی جنت میں جانے والی, میں سمجھا میری امت. میں نے جبریل سے کہا اتنے لوگ, یہ میری امت ہے. فرمایا نہیں, آپ کی امت اس سے بھی زیادہ, یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت. شاہ صاحب فرماتے ہیں دوسری چیز, اللہ اسرار کھولتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کے دلائل دکھاتا ہے. یہ جو استغراق بعض لوگوں پہ طاری ہو جاتا ہے نا, یہ وہ چیز ہے. کہ میرے لیے شاہ صاحب رحمت اللہ پہ تعلیم کیا تھا اس کے طرح آخری عمر بڑی بڑی لمبی نشستیں چپ بیٹھے رہتے اور ان کے ہاتھ سے ہی فون تھا، لوگ تعویذ لینے آتے تھے، دم کرانے آتے تھے، لوگوں کو کیا پتا تھا کیسی شخصیت اور کیا حیثیت، چپ بیٹھے رہتے کچھ نہیں بولتے، روتے رہتے. وہ جو مسلسل ترقی ہوتی رہتی تھی نا عرفان میں، مسلسل آگے کے جہان کھلتے رہتے تھے، وہ جو علوم نازل ہوتے تھے وہ پھر آدمی وہاں پہنچ کے چپ ہو جاتا ہے، پھر بول نہیں پاتا. کہے کیا علامہ اقبال کو یہ تعلیم دیا، علامہ بھی روتے رہتے. اسی لیے انہوں نے ایک جگہ کہا خود کہ جو دنیا میں دیکھتا ہوں نا تم دیکھ نہیں سکتے، جو کچھ مجھے پتا ہے تم لوگ جان نہیں سکتے، مجھے کہاں کیا اور کیا کیا چیزیں دکھائی جاتی. ابن عربی بھی اور ابن عربی رحمت اللہ کے ایسے حوال ہوتے تھے. حضرت مجدد الحسانی سرہندی رحمت اللہ کے مکتوبات اگر آپ غور سے پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الشہود کے علاوہ بھی کوئی دنیا اللہ نے حضرت پہ کھول دی تھی. حضرت ایسی ایسی چیزیں ذکر کرتے ہیں، حضرت نے نام نہیں دیا لیکن وہ حضرت الشہود سے بھی آگے کوئی چیز ہے حضرت رحمت اللہ پہ کھولے گی. اب اتنا بڑا کوئی آدمی پیدا ہو تو بتائے کہ وہ کیا چیز تھی، کیا حضرت نے دیکھا ہوگا. یہ دوسری تیسری چیز جو پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اللہ کی مرضی کو تلاش کرتے ہیں کہ اللہ اس پر زمین میں کون سا نظام چاہتا ہے. دونوں پہلو، اللہ اس پر یہ چاہتا ہے کفر پھیلے، یہ اللہ ہی جانتا، کوئی نہیں جانتا، وہ اس پہ بھی راضی رہتے ہیں. اور اللہ کا پسندیدہ نظام شریعت ہے، دین ہے، یہ اس پہ بھی راضی رہتے ہیں. اللہ کی رضا پہ نظر رہتی ہے کہ اللہ آج کل چاہتا کیا، اس کی اسکیم کیا ہے، جو اسکیم چل رہی ہے نا ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں. حضرت فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ اپنی خانقاہ سے نکلے، بندوق لی ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی، اس کے بھی بعد تھوڑا سا چلے پھر واپس آ کے بیٹھ گئے. فرمایا اللہ بخاری شریف پڑھائے، کسی نے کہا حضرت سارے ہندوستان میں انگریز مار رہے ہیں مسلمانوں کو اور آپ بھی نکلے بندوق، ہم بھی سارے آپ کے مرید، یہ کیا ہو گیا؟ اور میں میاں کیا بتائیں، باہر نکلے تو خضر علیہ السلام انگریزوں کی فوج کے ساتھ جا رہے تھے. میں نے کہا لو جب انگریزوں ہی نے فتح کرنی ہے تو اب کیا لڑنا ہے، بیٹھو ہم پڑھو. انہوں نے کہا خضر علیہ السلام ادھر تھے انگریزوں کے ساتھ، ادھر تو کوئی تھا ہی نہیں، میں کب سے مٹائی ہونی ہے. ماں لطیفے کی بات، کسی نے ایک عرب مصری یہ بڑے لطیفے بناتے رہتے ہیں، اس نے پوچھا کہ یہ جو تم جامع الازہر میں قرآن پہ ختم اور سب کچھ کرتے رہے تو 67 کی جو وار تھی اس میں یہ فرشتے نہیں آئے تمہاری مدد کو، بیت المقدس چھنوا بیٹھے اور عرب گولان ہائٹس اور ساری چیزیں نکل گئی تو مصری کا دوسرا مصری کا فرشتے آئے تھے. کہنے کا میں دیکھتا رہا، فرشتوں نے مجھ سے پوچھا، کہنے لگے کہ تم دونوں ایک ہی طرح کے ہو، یہودی کون ہے مسلمان کون ہے، کس کی مدد کر، تم مسلمان بھی یہودی ہو جیسے ہی ہو، تم مدد کس کی ہے. تو لطیفے کی بات، معاذ اللہ اللہ کے فرشتے تو جانتے ہیں کہاں جانا ہے، لیکن بات یہ کہ مسلمانوں کے اپنے ہی کرتوت ایسے ہو گئے کہ کافروں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا، فرشتے کی طرح جائیں. تو وہ کہتے ہیں تیسری چیز سے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ پوری توانائیاں خرچ کر دیتے ہیں اس چیز پہ کہ اللہ کی مخلوق ہدایت کی طرف لے. یہ چار چیزیں ان انسانوں میں آتی ہیں جن کی روحوں نے ملائے اعلیٰ میں جانا ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے پہلے اس دنیا میں ان کی روحوں میں یہ قوت موجود ہوتی ہے، اور یہ فرشتوں کی انتہائی اعلیٰ قسم ہے، اور یہ پہلی قسم کی طبیعتیں ہیں، اور ان پہ پھر ہو جاتا ہے نبوت کے سلوک کا غلبہ. نبوت کے سلوک کا غلبہ یہ ہے کہ عبادات میں زیادہ نہیں جاتے، نفل زیادہ نہیں پڑھتے، تلاوت زیادہ نہیں کرتے، علوم جو ہیں وہ ان پہ کھلتے، علم کھلتا، یہ چیزیں کھلتی ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی صفات، ان چیزوں میں انہیں زیادہ قابلیت حاصل ہوتی ہے. وجہ اس کی ہے خدا پہ اپنے لیے چن لیتا ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کے ٹاپ کلاس کے کام سے لیا جائے، اور دوسری طرح کے فرشتے جو ہوتے ہیں، اور تیسری اور چوتھی انشاءاللہ انداز کو